نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 24 سے 47 تک کریں گے. سورۃ الانبیاء, آپ کو جیسے میں نے یہ بتایا تھا یہ سورۃ بہت انٹینس ہے, بہت شدت ہے اس کے اندر. کافی آپ کو لگے گا کہ اس میں بالکل ایک ٹون تھوڑی بعض دفعہ سختی کی بھی ہے, اور صاف صاف کفار کو خطاب کر کے بات بتا دی گئی ہے. اور عقیدہ توحید کے لیے بڑی زبردست ہے کہ کسی کو اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہو اس صورت کو پڑھ لے. دلائل بھی اس میں دیے گئے ہیں, اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے, کلیئر ہیں ساری باتیں. یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ بھائی کہاں سے عقیدہ توحید کو دیکھیں یا اور عقائد کو ہم اپنے جو صحیح کرنا چاہتے ہیں, تو آج ہم عقیدے کے اوپر کافی بات کریں گے. اور وہی لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, چاہے عقیدہ توحید ہے, چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کے بعد کیا ان کا اس وقت یعنی وہ زندہ ہیں نہیں زندہ ہیں, یہ ان کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں. آج ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور یہ چیزیں باقاعدہ سیکھنے کی ہیں, آپ کو پیدائشی طور پہ یہ چیزیں نہیں آتی. جب انسان سیکھتا نہیں ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے, جو کوئی بات کہہ دیتا ہے اس کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں. جو معاشرہ کہہ رہا ہے, جو ٹی وی کہہ رہا ہے, جو لوگ بتا رہے ہیں, بس وہی ہمارا عقیدہ بنتا چلا جاتا ہے. اور قرآن ہمیں صحیح جو رہنمائی ہے وہ قرآن کرتا ہے. اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کس بیس کے اوپر ہمیں اپنا عقیدہ بنانا چاہیے. اگر تو آپ کلیئر خالی دماغ کے ساتھ آ کے آج کی کلاس سنیں گے تو انشاءاللہ کافی آپ کی کنفیوژنس دور ہو جائیں گے اور ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کی پہلے سے دماغ میں ہے, چاہے آپ کو قرآن دلیل دے رہا ہے, چاہے میں آپ کو حدیث سے بتا رہی ہوں, آپ نے اگر اسی کے اوپر اٹکے رہنا تو پھر کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے رکھتا ہے. تو یہ بہت ساری جو کنفیوژنز ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی آج ہماری دور ہو جائیں گی, اور توحید کا عقیدہ بھی کافی حد تک ہمیں انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 24 سے 47 تک سورۃ الانبیاء. ام اتخذوا من دونہ آلہ, کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کوئی آلہ. ہم پہلے پڑھ رہے تھے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے, لیکن ان سے ضرور سوال ہوگا کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہی الہ ہے, کیونکہ الہ وہ ہو سکتا ہے جس کو کسی کے سامنے آنسر نہیں کرنا, وہ آنسریبل نہیں ہے کسی کے سامنے. تم آنسریبل ہو, تم مخلوق ہو, الہ دیکھو کیا پھر بھی انہوں نے دوسرے الہ بنا لیے. دیکھیں عقیدہ توحید کو یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ انہوں نے وہ کیسے پھر دوسرے الہ بنا سکتے ہیں, وہ جو خود جواب دیں اللہ کے سامنے, کیا وہ الہ ہو سکتے. قل ہاتوا برہانکم, یہ زبردست بات ہے جو ہم سب کو سیکھ لینی ہے. قل ہاتوا برہانکم, اس کو یاد کر لیں. جہاں کہیں عقیدے کی بات آئے, دین کی بات آئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بات بھی بلائنڈلی کسی کی اس لیے کیونکہ ہمیں فلاں سے بڑی محبت ہے تو اس لیے، یا جذباتی باتیں کر کے اس لیے کہہ دینا کہ یہی بس ہم نے عقیدہ بنا لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جذباتی باتوں سے عقیدے نہیں بنتے، بلکہ عقیدے کے لیے ضروری ہے ہاتو برہانکم، دلیل لے کر آؤ، دلیل۔ اگر وہ لوگ کہتے ہیں مثلا مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ بت ہیں، یہ ہمارے وہاں پہ کرائیں، یہ سفارشیں ہیں، یہ اللہ کے شریک ہیں یا جو بھی، دلیل لا۔ مظاہرہ وہ تو دلیل نہیں لا سکتے، ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کے پیچھے ہم بلائنڈلی فالوئنگ نہ شروع کرتے ہیں۔ ہمیں پسند آ گئی باتیں، ہمیں اچھی لگی باتیں، اس نے بڑی زبردست تقریر کر دی تو ہم اس کے پیچھے چل پڑے، نہیں، دلیل مانگے، قرآن اور سنت سے دلیل مانگے، یا قرآن سے یا حدیث سے دلیل دو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے بھی مانگی ہے، اور ہم دلیل کے بغیر ہی بس اپنے عقائد قائم کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ دلیل لے کر آؤ، جہاں اور اختلافات ہیں دلیل مانگے۔ تو اس چیز کو ہمیں سکھا دیا گیا ہے، پروف لے کر آنا، پروف مانگنا۔ ہم ایسے ہی کسی کی سنی سنائی باتوں پہ اپنے دین کو بیس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے، اور نہ ہی اس کے اندر بس میری سمجھ میں یہ آیا اور اس کی سمجھ میں یہ آیا، ان سے نہیں بات بنتی، ہماری سمجھوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ بس حق کے بارے میں نا بس اسی طرح اپنی پسند یا ناپسند، یا مجھے دل کو لگ گئی یہ بات اور نہیں، یہ دل کو نہیں لگی، اور اس طرح ان چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ لاؤ، چیلنج ہے یہ، لے کر آؤ، دلیل دکھاؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو میرے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ کون؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں ہیں۔ وذکر من قبلی، اور ذکر ہے ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، یعنی کون؟ یہود و نصارہ کا۔ یہ یاد دہانی ہے ان کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں، یا آپ کے زمانے میں ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے انبیاء ہیں، ان تمام کا بھی ذکر اس میں ہے، اور ان کی قوموں کے بارے میں، ان کے حالات۔ تو اس کے اندر سارا ذکر ہے، اس کے اندر ساری نصیحت ہے، اس میں ریمائنڈر ہے میرے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، اور جو مجھ سے پہلے لوگ تھے ان کی باتیں بھی اس میں کی گئی ہیں۔ تو اب کہیں سے، مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ کہیں سے تو یہ ثابت کر دو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو کہ وہ بھی الہ ہے، کہیں سے تو دلیل مل جانی چاہیے نا۔ اس میں تو سب کی باتیں ہیں، بتاؤ کسی نبی نے کہیں اپنے لوگوں سے کہا ہو کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو ڈسکرپشنز اس میں دونوں کی ہیں، پھر بتاؤ اس دلیل۔ بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یعلمون الحق فہم معرضون، حق کو جانتے نہیں ہیں، بس اعراض برتتے ہیں اس سے۔ یعنی اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شرک کا عقیدہ ہے نا، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہے شرک، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر آج جو شرک آ گیا، یا جو مشرکین ہیں آج، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ اور جتنے بھی شرک کے مذاہب ہیں دنیا میں اس وقت، آپ دیکھیں گے ان کے عقیدے بیس کرتے ہیں کس چیز پہ؟ اکثر ہم لا یعلمون الحق، حق کا پتہ ہی نہیں ہے، جہالت میں ہیں، لا علمی کی باتیں کر رہے ہیں ادھر کی ادھر۔ جی فلانے کو خواب آ گیا، اس نے خواب میں یہ دیکھ لیا، فلانے نے یہ کر لیا، عقیدے ان کے صرف جذباتی باتیں کر کے اس کے اوپر بیس کر لیے، فلانے بزرگ نے یہ کہا تھا۔ اور تو اب آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں، ان بزرگ نے کہا تھا، اس کی دلیل بتاؤ کہ ان کی بزرگ کی بات کیا آج تک ریکارڈڈ ہے؟ اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ ان کی بزرگ کی بات آج تک سچی ہم تک پہنچ گئی؟ قرآن و سنت کے علاوہ تو کوئی چیز، قرآن و حدیث کے علاوہ کون سی چیز کا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایز اٹ از ہم تک پہنچی ہے؟ اسی طرح خوابوں کے بیس کے اوپر کیا تم اپنا دین کنٹینیو کرو گے، یا پھر سنی سنائی باتوں پہ؟ ان کا کال یہ تھا، وہ ہمیں یہ کہہ کے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب آپ بھی جا کے بات کرتے ہوں گے، جیسے آپ کو کلاس میں کوئی بات بتائی جاتی ہے، آپ کہیں اور جا کے کرتے ہیں، پھر وہ آگے کہیں اور کسی اور کو کرتے ہیں، بات کیا ویسے رہ جاتی ہے؟ بات آپ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، پھر وہ اگلا اگلے اپنے الفاظ میں، پھر اس سے اگلا اپنے الفاظ میں، تو جب بات اگر دسویں بندے تک پہنچتی ہے تو آپ دیکھیں باتوں میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ جب وہ یہ بزرگ نے یہ کہا یہ کہا, اب وہ اگلی جنریشنز تک آتا رہا تو کیا بات وہیں رہے گی, وہی رہے گی؟ نہیں, کہاں سے کہاں بدل جاتی ہیں باتیں. صرف جو اللہ کی کتاب ہے وہ حرف بحرف سیم ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. اسی طرح حدیث ہم تک صحیح پہنچی ہے, لیکن اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں وہ ہم کہاں سے لا سکتے ہیں کہ یہ فلاں نے کہی یا فلاں نے کہی؟ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو انہوں نے کہی بھی تھی یا نہیں؟ اور فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول, اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں ہے مگر الا مگر نوح, ہم نے وہی بھیجی ہے الیہ اس کی طرف, انہ لا الہ الا انا, کہ نہیں کوئی الہ مگر میں ہی. سب رسولوں کی طرف, یعنی یہ کوئی رسول ایسا نہیں جس کی طرف یہ نہ بھیجی ہو وہی, یعنی آپ کو بتا دیا گیا کہ ہر رسول آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے پیغمبر آئے ہیں اس دنیا میں سب پیغمبروں کا ایک پیغام تھا جس کو کہہ سکتے ہیں آپ یونیورسل پیغام, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو بیس تھی, جو کور تھا ہر رسول کے پیغام کی, جو سینٹر پوائنٹ تھا وہ ایک ہی تھا. اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا انا, کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں مگر میں ہی. فاعبدونی, بس عبادت کرو میری. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر رسول کو میں نے یہ پیغام دے کے بھیجا دنیا کے اندر, ہر رسول کے اوپر یہ وحی آئی ہے, کسی رسول نے کوئی اور پیغام نہیں دیا. بس عبادت کرو میری. اب جب الہ میں ہوں فرمایا تو پھر عبادت کے لائق بھی میں ہی ہوں. عبادت اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی انسان اللہ کا غلام ہے یا نہیں ہے. اگر وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی تو وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں. عبد غلام ہوتا ہے نا, اور عبد کا معنی عبادت بھی عبد سے ہی نکلا, تو دونوں میں کیا چیز کامن ہے؟ یعنی غلام تبھی غلام ہے جب وہ عبادت کر کے دکھاتا ہے. اگر سارا وقت ہم یہ دعوے کرتے رہے میں تو اللہ کی غلام ہوں, میں تو اللہ کی غلام ہوں, لیکن جب اللہ کی عبادت کا وقت آئے, جب نماز کا وقت آئے, اذان دی جائے, تو اس وقت میں اٹھوں ہی نہیں, یہ کون سی آپ کی غلامی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات میرے سامنے آئے تو میں کنی کترانا شروع کر دوں, میرے پاس بہانے آ جائیں, یہ کون سی غلامی ہے؟ تو غلام تبھی ہیں جب اس کی کہنا مان کے دکھائیں, اس کی عبادت کر کے دکھائیں, اس کے حکموں کے آگے اپنا سر جھکا دیں, تبھی غلام ہے. فعبدونی, پس عبادت کرو میری. تو اس کا مطلب آج بھی جو رسولوں کے فالوورز ہیں, جو یہی کام کرنا چاہتے ہیں جو رسولوں نے کیا, دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں, ان کا بھی سینٹر پوائنٹ دعوت کا کیا ہونا چاہیے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس ایک اللہ کے. یہی ان توحید ہی جو ہے اسی کی دعوت دینی ہے. ہر نبی کے قصے کو اٹھا کے دیکھ لیں, کیا وہ یہی نہیں لکھا ہوا؟ ہر نبی کی دعوت کی ابتدا بھی یہی ہے, انتہا بھی یہی ہے, اس کی سمری بھی یہی ہے. اچھا اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, آج بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے قبروں پہ جا کے دعائیں نہ کرو, کوئی کہتا ہے کر لو, کوئی کہتا ہے کہ وہاں پہ سجدے نہ کرو یہ غلط ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ کر لو, ہمیں تو بھائی سمجھ ہی نہیں آتی کس کو مانے کس کو نہ مانے, کیا کریں. ٹھیک ہے, پھر اور بھی اسی طرح کی جو شرکیہ عقائد ہیں ان پہ اتنے معصوم ہم بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی جی وہ فلانے ایسا کہتے ہیں فلانے ایسا کہتے ہیں. اب مجھے صرف ایک سمپل بات بتائیں, میرا آپ سے سوال ہے, جو تعلیم سب رسولوں نے دی اول سے لے کر آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, ایک ہی پوائنٹ تھا, کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ کو کبھی ایکسپلین ہی نہیں کیا ہوگا؟ رسولوں نے کبھی اس کو سمجھایا ہی نہیں ہوگا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے, اور واضح نہیں کبھی کیا ہوگا جب ان کی تعلیم کا سینٹر پوائنٹ ہی یہ تھا, تو بس یہی کہہ کے چلے گئے لا الہ الا اللہ, بس یہی کہہ کے چلے، اس کو سمجھایا نہیں ہوگا، اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائی ہوں گی، یہ کلیئر نہیں کیا ہوگا شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، کیا یہ نہیں بتایا ہوگا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ بس کہنے کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے پورا واضح کر دیا، قرآن میں آتا ہے نا کہ مبین، اتنے کلیئرلی انہوں نے بتا دیا، ہر چیز کلیئر کر کے بتائی تھی۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم کیا کریں، ہم عقیدے کے معاملے میں بڑے کنفیوز ہیں، ہمیں یہ ہیں، یاد رکھیں کنفیوژن صرف اس لیے ہے کہ آپ خود نہیں جاننا چاہتے، آپ خود سمجھنا نہیں چاہتے، ورنہ کنفیوژن کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم خود کنی کتراتے ہیں، چلو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے، ہم سمجھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے نا، جو بھی کہتے ہوں گے، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے کبھی اتنی زحمت گوارا نہیں کی کہ ہم یہ دیکھیں ٹھیک کون کہہ رہا ہے اور غلط کون کہہ رہا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں، خدا نخواستہ کوئی کسی کو کوئی کہہ دے، یہ ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کو فلاں جان لیوا بیماری لگ گئی ہے، تو کیا یہی کہیں گے پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں غلط کہہ رہا ہے، وہ ہمیں کیا جیسے چل رہا ہے چلتے رہے، ایسے کہیں گے؟ نہیں، فوراً بھاگ دوڑ کریں گے، صحیح پتہ کروں، صحیح بات پتہ کروں، فلانے ڈاکٹر سے پوچھو، فلانے سے پوچھو، انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں گے، یہ کریں گے، کتنا کچھ کریں گے۔ دنیا کی بیماری لگ جائے تو انسان اتنا پریشان ہو کے بھات پیر مارے اور دوڑ بھاگ کرے، اور عقیدے میں بیماری لگ جائے اور انسان کو پرواہ ہی نہ ہو کہ میں میرا عقیدہ کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، میں صحیح حق پہ ہوں کہ نہیں ہوں، اور اگر حق پہ ہوں تو میرے پاس دلیل ہے کہ میں حق پہ ہوں، یا جب میرے ماں باپ نے بتا دیا، یا کلاس میں ٹیچر بتا دیتی ہیں، یا بس یہ کافی ہے میرے لیے؟ نہیں، چاہے کلاس میں ٹیچر بتائے، چاہے ماں باپ نے بتایا، ہاتو برہانکم، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کس بیس پہ آپ کا عقیدہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر دنیا کی بیماری کے پیچھے انسان اتنی بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، تو سوچو یہ بیماری تو صرف اس دنیا کی زندگی کو خراب کر دے گی نا، اس کو ختم کر دے گی یا اس کو خراب کر دے گی، اس کا نقصان صرف یہاں تک ہے، مگر وہ بیماری جو عقیدے میں لگ گئی، اس کا تو نقصان یہ ہے کہ اٹرنل لائف تباہ ہو جائے گی۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، دیکھو یہ بیس ہے، اگر یہ لا الہ الا اللہ کے اندر گڑبڑے ہیں نا، صرف منہ سے بولا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں، جو ون کلاس کا بچہ لا الہ الا اللہ اس کو سکھایا، اور آپ جو 80 سال کے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں کو ہی نہیں پتا کیا پڑھ رہی ہوں، کیا بول رہی ہوں، کیا معنی ہے اس کا، کیا کتنا بڑا ہے یہ کلمہ، وہ جو رکھ دیا جائے تو ایک پلڑے میں یہ رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں، یا زمین و آسمان کے اوپر کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے، چیر کے اندر تک چلا جائے گا، یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میں نے کہا کیا ہے، میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ وہ یہی تو وہ بیس تھی جس کے اوپر مشرکین مکہ اڑے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ کلمہ نہیں بولنا، ایسی کیا مصیبت ان کو پڑ گئی تھی، بول دیتے نا، وہ جانتے تھے کہ یہ کلمہ ہے کیا، وہ جانتے تھے، اس لیے نہیں بولتے تھے کہ یہ کلمے کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہم منہ سے نکالیں گے، یہ تو دنیا بدل دیتی ہے۔ تو ہم اس لیے آرام سے، تو اچھا لا الہ الا اللہ کہنے والا ایسے جنت میں چلا جائے گا اور اس سے اس طرح ہو جائے گا، وہ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ ہے کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں عبادت ہے کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں عبادت کا مطلب کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں کسی کو الہ ماننا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، آپ نے اس کو کیا ویلیو دے دی، آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے الہ مان لیا، تو آپ کو پتہ ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس مقام پہ بٹھایا، یعنی سب پھر نیچے ہیں، سب پھر پیچھے ہیں، کوئی چیز آگے نہیں، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی نوکریاں، نہ کوئی ملک، نہ کوئی زمین، کچھ بھی اس سے آگے نہیں ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ الہ تو کہنا بہت بڑی بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہوں، مگر ہم نے کہیں کوئی چیز معبود بنائی ہو، کہیں دولت کو معبود بنایا ہو، کہیں اولاد کو اپنا الہ بنا لیا ہوا ہے، کہیں کسی اور چیزوں کو اپنا، انسانوں کو، دنیا کو اپنا الہ بنا لیا ہوا ہے، کہیں درہم و دینار اور ڈالروں کو اپنا الہ بنا لیا ہوا ہے، کہیں رسم و رواج کو اپنا الہ بنا لیا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ منہ سے تو لا الہ الا اللہ ہے اور دل میں الہ کوئی اور ہے؟ تو لا الہ الا اللہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے، یہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں نا، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھنا پڑے گا اس کو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ ایسے ہی تھوڑی آ جاتا ہے۔ وہی پھر بات ہے، جیسے مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ کسی استاد کو ان کے شاگردوں نے طوطا لا کے دیا، تو وہ جب طوطا لا کے دیا تو استاد نے اس کو سکھایا لا الہ الا اللہ۔ اچھا کچھ دن بعد شاگردوں نے دیکھا کہ استاد بڑے غمگین بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا اپنے استاد سے کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ طوطا جو تھا ان لوگوں نے دیا ہو تو بلی نے اس کو کھا لیا۔ تو انہوں نے کہا آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، ہم آپ کو اور طوطا لا دیں گے۔ کہتے ہیں اس بات پہ نہیں غم کر رہا، میں اس بات پہ غم زدہ ہوں کہ میں نے اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دیا تھا، وہ دن رات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتا رہتا تھا، لیکن جب بلی آئی اور اس نے اپنی موت کو سامنے دیکھا اور بلی نے اس کے اوپر جھپٹا مارا تو اس کو لا الہ الا اللہ بھول گیا، پھر اس کو بس ٹائیں 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 یاد رہی، وہ ٹائیں ٹائیں کرتا ختم ہو گیا۔ تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تو نہیں میں ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہوں، لیکن وہ چونکہ لا الہ الا اللہ دل میں نہیں ہے نا، تو موت کے وقت یہ نہ ہو کہ بس ٹائیں ٹائیں ہوتی رہے۔ لا الہ الا اللہ بہت وزنی کلمہ ہے، بہت وزنی کلمہ، ایسے نہیں، یہ جنت کی چابی۔ اتنے رسولوں نے آ کے کیا، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ ہاں یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، ہر رسول نے یہ تعلیم دی، ہر رسول نے یہ بات لوگوں کو سمجھائی، تو اس کا مطلب کوئی بڑی سمجھنے کی بات ہوگی نا۔ فاعبدونی پس عبادت کرو میری، وقال اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کیا کہا کہ رحمان نے تو اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ یہ کس کی طرف پہلا اشارہ، یہ کس کی طرف ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف، جنہوں نے کہا تھا، یہاں پہ خاص طور پہ ان کا رد ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ولد کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، صرف بیٹا نہیں ہوتا، اولاد۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس چیز سے، اس کو اولاد کی کہاں پہ حاجت ہے، کہاں ضرورت ہے؟ اور یہ بھی صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، کیونکہ لا یعلمون الحق، وہ حق کو ہی نہیں جانتے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت لے کر آؤ، کوئی ثبوت ہی نہیں۔ آپ وہ دیکھ لیں، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا ثبوت ہے اس کا؟ کہیں کوئی کتاب لا کے دکھاؤ، کہیں اپنی انجیل تورات لا کے دکھا دو کہ وہاں پہ لکھا ہو کہ ہاں بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں نعوذ باللہ، کہیں فرشتوں نے آ کے تم لوگوں کو بتایا ہو کہ ہم اللہ کی بیٹیاں، ہاں کوئی تو دلیل لاؤ نا، کسی پیغمبر کی یہ تعلیم لا کے دکھا دو جو ایز اٹ از تم تک پہنچی ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کو، ہم بھی پھر جب کہیں درود پڑھتے ہیں جو ہم نے خود ہی بنا لیے ہیں، تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں نور من نور اللہ، ان کا نور بھی اللہ کے نور سے ہے، وہ بھی اس کے نور سے ہی ہیں، استغفر اللہ۔ تو انہوں نے تو کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ، تو تم نے اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ بنا دیا، تم بھی تو پھر وہی کام کر رہے جو وہ مشرکین نے کیا، جو عیسائیوں نے کیا، اب تم بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بالکل جیسے ایک تسمہ دوسرے تسمے کے برابر ہوتا ہے، ایک جوتی کا تسمہ دوسری جوتی کا تسمہ ایکول ہوتے ہیں نا، اسی طرح تم ان کی پیروی کرو گے، وہ گو کے بل میں بھی گھس جائیں تو ماں پہ بھی گھس جاؤ گے، اور یہ ہمارا حال ہے۔ انہوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے منائیں گے، تو ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی اپنے نبی کی برتھ ڈے منائیں گے، ہمیں نہیں کیا ان سے محبت، اب ہمیں نہیں اس بات سے کوئی فکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا یا نہیں کیا، بس ہمیں یہ ہے کہ وہ عیسائی کر رہے ہیں تو ہم نے بھی ضرور کرنی ہے، ہر چیز میں تقلید، اور حتیٰ کہ اس میں بھی تقلید کر دی کہ اٹھا کے یہ کر دیا کہ نور من نور اللہ۔ کبھی کوئی پڑھنے والے بھی تو غور کیا کرو کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں، میں کیا، صرف ایک چیز ہے جس کو ہم بلائنڈلی پڑھیں اور فالو کریں، اور وہ ہے قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ آپ نے کچھ لکھ دیا، میں نے کچھ بتا دی، ہر چیز کوشچنیبل ہو سکتی ہے، ہر چیز پہ کوشچن ہو سکتا ہے، یہ انسانوں کی باتیں، انسانوں کی لکھی ہوئی۔ دیکھو ایسی اندھی تقلید کرنے سے پہلے ہم یہ کم از کم سوچ لیا کریں، ہاں تو برہانکم، لاؤ تم اپنی دلیل، بتاؤ کیسے یہ آپ کہہ سکتے ہو۔ بل عباد مکرمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو میرے بندے ہیں، جو ملائکہ ہیں وہ تو میرے غلام ہیں، عبد کی جمع عباد، میرے غلام ہیں، مکرمون، جو بڑے معزز ہیں میرے ہاں، تم ان کو کہاں بیٹیاں بنا کے رکھ رہے، وہ بڑی عزتوں والے ہیں، ان کی صفات سورہ صافات میں آئی ہیں، صفیں بنا کے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، صفیں بنا کے عبادت کرتے ہیں، اتنے ڈسپلن ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اللہ کے آگے سبقت نہیں لے جاتے بات میں، یعنی جیسے آج کل کے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کو کیا پتا ہوئے ہیں، تو اس طرح کی وہ جرتیں نہیں کرتے، وہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، دوڑ دوڑ کے کام کرتے ہیں، سورہ نازیات میں جیسے دوڑ دوڑ کے اللہ کے حکم بجا لاتے ہیں، لپکتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، ہماری طرح نہیں ہے کہ اچھا پہلے میں اس سے پوچھوں گی، پھر میری دوست کیا کہتی ہے، پھر میرے ہسبینڈ کیا کہیں گے، پھر فلانا کیا کہے گا، پھر اس کے بعد میں سوچ سوچ کے تو پھر یہ کام کروں گی، کیونکہ میں بعد میں چھوڑنا نہیں نا چاہتی، تو یہ بھی نہیں نا اچھا ہوتا کہ بعد میں انسان چھوڑ دے، تو پھر آج بھی میں بڑا سوچ کے کروں گی کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے کہ نہیں، پہلے میں سوچوں گی اس بات کے اوپر، یہ کام فرشتے نہیں کرتے، وہ ہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے، اور اس کی بات کے آگے بڑھ بڑھ کے نہیں بولتے، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور جو حکم دیا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، یعنی نہ اس کی بات کاٹ کے اپنی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کوئی آگے اس سے بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، کوئی بحثیں کرتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے جرت کرتے ہیں کوئی بات اس طرح سے کرنے کی، بلکہ ان کا تو حال ہی ہے، وہ تو اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنی مرضیوں سے نہیں چلتے ہماری طرح، ہاں ہماری تو اپنی ایک سوچ ہے نا، ہماری جیسے ایک تھنکنگ بچپن سے ڈیولپ ہو چکی ہے، جن چیزوں کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں وہی ہمارے نزدیک ٹھیک ہیں، چاہے اللہ نے ان کو غلط کہا ہو، جن چیزوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں بس وہ غلط ہی ہیں، چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا بھی حکم ہو کہ وہ صحیح ہیں، ہم تو اپنی سوچ کے مطابق آگے زندگی میں چلتے ہیں، وہ ایسے نہیں چلتے، جو اللہ کا حکم ہے ویسے ہی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے، آگے یہی بات آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے کندھے اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے نہروں کی طرح آنسو بہتے ہیں، اور جب وہ سر اوپر اٹھاتے ہیں، اب یہ کلوزسٹ ہیں، اللہ کے سب سے قریب ہیں، ہم کہتے ہیں نا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ ان سے زیادہ پہنچے ہوئے کون ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ عرش کے اٹھانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہے، تو جو قریب ہوتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ لاڈلا آپ کا بچہ ہوتا ہے، جو زیادہ آپ کے قریب ہوتا ہے، وہ زیادہ تر بڑی جرتیں کر لیتا ہے، وہ بڑی باتیں بھی آپ کو کر لیتا ہے، جو جتنے قریب آتے جاتے ہیں نا انسان کے کلوز ہوتے ہیں، وہ پھر کبھی کبھی بدتمیزیاں بھی شروع کر دیتے ہیں کبھی، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں، وہ پھر بھی جب سر اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، اللہ جیسے تجھ سے ڈرنے کا حق تھا ویسے ہم ڈر نہیں سکے، ویسے ہم ڈرے نہیں ہیں، جیسے تجھ سے ڈرنے کا حق تھا یا اللہ، ہمیں تو اور بھی زیادہ تجھ سے ڈرنا چاہیے، اتنا رونے کے باوجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسے تھے جیسے پرانا لیدر بیگ ہوتا ہے نا، پرانا رنکلڈ ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے، اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک دفعہ تو رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو، فرمایا جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ مجھ سے ہو جائے، کہیں وہ مجھے اس میں نہ ڈال دے، تو اس ڈر سے میں رو رہا ہوں، حالانکہ فرشتوں کے لیے جہنم تھوڑی ہے، کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودہ الناس والحجارہ، فرمایا اس میں تو انسان جائیں گے تو پتھر جائیں گے، یہ ہے اس کا ایندھن، فرشتوں کا تو نہیں فرمایا کہ وہ اس کے اندر ڈالے جائیں گے، پھر بھی وہ ڈر کے مارے کہاں پر ہیں جہنم کو دیکھ کے، اللہ اکبر، بلکہ ایک جگہ پہ آتا ہے یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عرش کے گرد اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے آنسو قیامت تک نہروں کی طرح چلیں گے. وہ اس طرح اللہ کے ڈر سے لرزتے ہیں جیسے ہوا ان کو اڑا کے لے جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم کیوں خوف کھاتے ہو جب کہ تم میرے پاس ہو, میرے تو قریب ہو تم. تو وہ کہتے ہیں اے رب جتنا ہم تیری عظمت کو اور تیری عزت کو جانتے ہیں اگر زمین والے جان لیں تو کھانا پینا چھوڑ دے, بستروں پہ نہ لیٹیں, جنگلوں کی طرف نکل جائیں اور بیلوں کی طرح ڈکارتے رہیں. یعنی ایسے ان کی آوازیں نکلیں پھر اللہ کے سامنے فریادیں کرتے, یہ ان کا حال ہو جائے. اللہ اگر ان کو اتنا پتا چل جائے تیری عظمت کا, اور ہمیں تو کوئی خوف ہی نہیں, ہم تو اللہ نے یہ کیوں کہا, اس نے وہ کیوں کیا. اچھا اگر ہم کسی بچے کو بیمار دیکھ لیں, اس کی ڈیتھ دیکھ لیں کسی بیماری سے, ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا, یہ تو بےچارا بچہ تھا, اس بیچارے کا کیا قصور تھا. ہائے فلاں کو وہ اپنے گھر میں اتنی تنگ ہے, یہ تو اتنی نیک تھی, اس بیچاری کا کیا قصور ہے, اس کو اللہ نے ایسے کیوں کیا. کسی ہینڈی کیپٹ کو دیکھ لیتے ہیں, وہ کیوں ایسے ہینڈی کیپٹ اس کو اللہ نے بنا دیا, اور فلانے جگہ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, ایسے کیوں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, کیوں اللہ دیکھ نہیں رہا, کیوں. اتنے ہم سوال کرتے ہیں, اتنی ہم جرتیں کرتے ہیں, اتنے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں. ہم جانتے ہی نہیں ہیں نا رب کون ہے, اس کی عظمت کو نہ جاننا, اس کو پہچانا ہی نہیں ہے ہم نے کہ وہ الہ ہونا کتنی بڑی بات ہے, اور وہ الہ کیسا الہ ہے جس سے اتنے بڑے فرشتے کانپ رہے ہیں. محمد بن منقدر یہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم پیدا ہوئی تو فرشتوں کے دل لرزنے لگے, پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دل کو سکون آیا تھا کہ اچھا اس کے لیے بنایا. کسی نے کہا کہ ہاں بھائی بہت ڈرنے والی باتیں قرآن کے اندر ہوتی ہیں, میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا کاش ہم ڈر جائیں تو پھر بہت ہی اچھا نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کبھی ڈرتے ہی نہیں, ہمارے اندر تو وہ خوف ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے اللہ کی عظمت سے, اس کی ہیبت سے, اس کی جلال کا جو خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ تو ہے ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ تو ہم ایک پولیس والے سے ڈرتے ہیں, اس سے زیادہ تو ہم آج کی یہاں کی ایف بی آئی اور ان سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ہم کہاں ڈرتے ہیں. میں نے کہا بھی ڈرنے کے باوجود اگر ہمارا یہ حال ہے تو پھر اللہ جانے کہ اگر یہ بھی ڈرنا ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہمارا. وہ لوگوں کو بڑی شکایت رہتی نا, ڈرانے والی باتیں بڑی ہیں, ڈرانے والے تو آپ کون سا ڈر گئے, ڈرانے والی باتیں تو ہمارے پر تو کوئی اثر ہی نہیں کرتی, ہمیں کیا پرواہ ہے پھر جتنی مرضی ہوتی رہیں باتیں. وہ والا ڈر ضروری ہے جو میں نے آپ کو بتایا, خشیت کہ کسی کے بڑائی کی وجہ سے, جیسے ایک ڈر ہوتا ہے چور کا, ڈاکو کا, اس کا نہیں, خشیت کی کوئی بڑا ہے, جیسے آپ کے کوئی بزرگ آ جائیں, آپ کا کوئی پریزیڈنٹ آ جائے آپ کا کوئی, تو آپ بڑائی اور روب اور اس سے آپ کا دل بھر جاتا ہے نا, اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ تو خیر میں تو مثال بھی نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ تو انسانوں سے تو ہمیں ایسا ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ ایسا ڈر اللہ کے لیے ہو, ایسے نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے تو اور زیادہ. ہم تو وہ یعنی حق پہچان ہی نہیں سکے نا, وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اتنا رونے کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم جیسا تجھ سے ڈرنا چاہیے وہ ڈر ہمارے ویسا نہیں ہے, تو ہمارا کیا خوف ہے, اور ہم میں خوف ہو تو ہم نافرمانی کرتے ہوئے کتنا ڈریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اصل میں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, جن کو تم سوچ رہے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں, یہ ہماری سفارشیں کرا لیں گے, یہ ہمیں اس دن بچا لیں گے. اصل میں مشرکوں کا بھی پرابلم کیا تھا, شارٹ کٹ چاہتے تھے نا, اللہ کو راضی کرنے میں تو کوئی کام کرنا پڑے گا, کوئی مشقت کرنی پڑے گی, کوئی بات ماننی پڑے گی, کوئی کچھ ہے تو بس کہہ دو کہ یہ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے تبھی کہتے تھے نا اللہ کی بیٹیاں, تو اللہ کی بیٹیاں ان کو بس راضی کر لو, ان کے چڑھاوے چڑھا لو, ان کے بتوں کے آگے بنا کے ان کے بت اور ان کے آگے سجدے کر لو تو پھر یہ راضی ہو جائیں گے, تو اللہ سے انہوں نے چھڑا لینا, یہ وہاں پہ اللہ کے پاس رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو ان کے آگے ہے, کن کے, جو ان فرشتوں کے آگے ہے یعنی جو پاسٹ میں ہیں, جو فیوچر میں ہیں, سب کچھ ہم جانتے ہیں. آگے اور پیچھے ہونے کا مطلب کیا, ویسے تو فزیکلی آگے پیچھے ہونا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے, فیوچر پاسٹ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور دیکھیں سفارش کے لیے کیا ہوتا ہے, اب سفارش کس کی جاتی ہے, آپ خود سوچیں, مثال کے طور پہ آپ میرے پاس کسی کی سفارش لے کر آئیں کہ دیکھیں یہ بڑی اچھی لڑکی ہے آپ اس کو نوکری کے اوپر رکھ لیں یا اس کو اسٹوڈنٹ بنا لیں یا کچھ ہے, میں اس کی سفارش کرتی ہوں کہ یہ سارا بڑے اچھی طرح کرے گی, آپ کا ایڈمیشن بند بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں آپ اس کو لے لیں, کیونکہ میں نہیں جانتی نا اس کو, مجھے نہیں پتا وہ کتنی ڈیڈیکیٹڈ ہے, کتنی پڑھائی کرتی ہے, کتنی اچھی ہے, اچھا تو آپ نے سفارش کی، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں رکھ لیتی ہوں، یہ اس لیے کیونکہ میرے پاس علم نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت پڑی کہ آپ آ کے کسی کو ریکمینڈ کرتی ہیں، تو مجھے اب پتا چلا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی آ کے انفارم کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی آ کے انفارم کرے گا کہ نہیں جی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ ان کو بس معاف کر دیں کیونکہ ان کے بڑے اچھے کام تھے، اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود سب کچھ کا پاسٹ اور فیوچر اور سب جانتا ہے، انسانوں کا بھی اور جتنی ہر چیز کا، مستقبل، حال، ماضی، سب جاننے والا. ولا یشفعون، اور نہیں وہ شفاعت کریں گے. اب یہاں پہ تو بالکل ہی نفی ہو گئی، ایکسیپٹ صرف 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 کس صورت میں؟ لمن ارتضى، جس کے لیے وہ راضی ہو جائے، جس کے لیے اللہ تعالی راضی ہو جائے، صرف اور صرف اس کی شفاعت کریں گے. تو بات پھر کیا ہوئی کہ فرشتے بھی قیامت کے دن اپنی مرضیوں سے کریں گے سفارش، کریں گے. فرمایا یہاں پہ نہیں وہ سفارش کریں گے مگر نمبر ون کس کے لیے؟ لمن ارتضى، جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے، جس کو اللہ تعالی چاہے کہ اس کے لیے سفارش کرو. دیکھیں اللہ تعالی اس دن سفارش کی اجازت ملائکہ کو بھی دیں گے، انبیاء کو بھی دیں گے، حفاظ کو بھی دیں گے، اور بھی کئی نیک لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کی اجازت ہوگی. لیکن کیا یہ وہ شفاعت ہے جس کا عقیدہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جو کچھ مرضی کر لو اس کے بعد فلانے فلانے جی آپ کا ہم دامن پکڑ لیں گے، آپ کے اس پیچھے ہم نے بھی چلے جانا ہے، آپ ہمیں بھی پار کرا دینا، آپ ذرا اللہ کو کہہ دینا آپ تو بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے، آپ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انکار کرنا ہے بھلا، تو آپ ہمیں کرا دینا پار وہاں پہ. یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا. ہم شفاعت پہ بھروسہ کر کے سمجھتے ہیں کہ بچ مجھے اب عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے سفارشی جو ہے وہاں پہ. اللہ اکبر، تو اشرم و بشرا کی آپ نے کبھی کہانیاں پڑھی ہیں؟ صحابہ کرام کے تو کہیں قصے تو سنے ہیں نا، ان کو تو بشارتیں مل گئی تھیں کہ آپ کو جنت ملے گی، وہ کیوں نہیں بیٹھ گئے آرام سے کہ جی اب تو ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں؟ ان کو تو گارنٹیڈ تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے انہوں نے سن لیا تھا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، تو آپ کو تو بالکل ہی نہیں عمل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے تو نہیں عمل چھوڑ دیا. اور ہم عمل کریں نہ کریں، ہم سوچتے ہیں کہ بس ہمارے تو فلانے ہی نے ہمیں چھڑا لینا ہے، اور بلکہ لوگوں کو گاہے بگاہے یاد بھی ہم کراتے رہتے ہیں جی آپ نہیں بس ہمیں وہاں پہ کرانا ہے پار، آپ کے پیچھے ہم نے بھی چل پڑنا ہے. نہیں، یہاں پہ کلیئرلی ہے اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، جس سے وہ راضی ہو جائے. یاد رکھے ایک بات، پلے باندھ لے، اللہ کے غضب سے کوئی اگر بچ سکتا ہے تو وہ اس رب رحمان کی پناہ میں آ کے صرف بچ سکتا ہے. کہ اللہ تو ہمیں اپنے دامن رحمت میں لے لے تو ہم بچ سکتے ہیں. اس سے بھاگ کے آپ اگر سوچتے ہیں کسی اور کے پاس چھپ کے میں جا کے اور وہاں پہ پناہ لے لوں گی اور وہ مجھے بچا لے گا، یہ نہیں ہونے کا، یہ نہیں ہونا. سوچیں آپ، یہ نہیں سوچتے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی سفارش نہیں کرا سکیں گے اس دن. خلیل اللہ ہیں، چاہیں گے بھی، بولیں گے بھی، فرمائیں گے یا اللہ تو نے فرمایا تھا کہ مجھے آج کے دن تو رسوا نہیں کرے گا، یا اللہ میرا باپ اگر جہنم میں چلے جائے گا تو میرے لیے کتنی رسوائی ہے. تو ان کے باپ کو وہ شکل دے دی جائے گی کہ کوئی پہچانے گا ہی نہیں کہ یہ ان کا باپ ہے. لیکن ایسے نہیں کیا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے پیچھے ان کے باپ کو جنت میں بھیج دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے پر آپ کے چچا ابو طالب کو جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے گا. تو پھر کیا پتا چلتا ہے اینڈ میں کہ جس سے رب ہی راضی ہوگا. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو تو عطا کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے تو روک لے اللہ اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا. ہر نماز میں پڑھنے کے بعد فائدہ کیا اگر ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ راضی تو تجھے ہی کرنا ہے، تجھے راضی کر لیا تو کل جہان راضی ہے، پھر نہیں کسی کی پرواہ. اور اگر اللہ تو ناراض ہو گیا تو پھر جاؤ جا کے اپنے لیے پناہیں ڈھونڈو. کوئی زمین پناہ نہیں دے گی، کوئی آسمان پناہ نہیں دے گا، کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے جہاں جا کے تم چھپ جاؤ. کدھر جاؤ گے؟ وہ فرشتے تو خود کانپ رہے ہیں. فرمایا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ ہی مُشْفِقُونَ, حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے, ان کو اجازت دیں گے, ان کو فرمائیں گے تم سفارش کرو, تم سفارش کرو, پھر بھی وہ ڈر رہے ہوں گے, پھر بھی وہ کانپ رہے ہوں گے, حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود فرما رہے ہیں سفارش کرنے کے لیے. دیکھو یہ ہے ان کے خوف کا عالم, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے وہ ان کے دل میں ڈالیں گے کہ اس کے لیے سفارش کرو. جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی ہے, بخشنا ہے, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے ان کو فرما رہے ہیں کہ تم سفارش کرو تو میں تمہارے کہنے کے اوپر ان کو معاف کروں گا اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا. ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی بھیج دے. اس سارے پروسیس کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے اس دن جب سارے لوگ کانپ رہے ہیں, اپنے اپنے انجام کے لیے فکر مند ہیں, سب محتاج ہیں, سب کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں تم تو جنت میں جاؤ گے, اب تمہیں میں سب کے سامنے ایک مقام دوں گا, سب کو دکھایا جائے گا, دیکھو ان کا مقام, دیکھو ان کی عزتیں, دیکھو یہ لوگ آج اللہ کی نظر میں کتنے عزت والے ہیں, کتنے اللہ کے نزدیک کتنے یعنی وقار والے ہیں, کہ ان کے یہ اب کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. ان کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے آنر دینا ہے کہ ان کو یعنی سب کے سامنے ایک نمایاں کیا جائے گا نا, سب کے سامنے یہ کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ فلاں بندے کو بخش دے, اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو جنت میں داخل, تو ان کو آنر دیا جا رہا ہے کہ ان کی سفارش پہ اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں ان کو جنت میں. اب یہ نہیں ہے کہ ایسے بندے کو وہ کہیں سفارش کریں, مثال کے طور پہ آپ کے اگر نمبر, اگر فار ایگزامپل 50 نمبر تھے پاسنگ اور آپ کے 49 نمبر آئے ہیں, تو پھر تو کوئی کہے گا کہ اچھا چلو سفارش کر کے بھائی اس کا چلو پاس کر دیں, یہ کی تو نمبر ہے. اور اگر آپ کے 0 آئے ہوں پھر کون کھڑا ہو کے سفارش کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ میں آپ کی سفارش کروں, آپ کے کوئی نمبر آئے ہوتے تو میں سفارش کرتی. اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے تھوڑا بہت جن کا کوئی ایسا معاملہ ہوگا, اللہ نے ان کو اب معاف کرنا ہی ہے, تو اللہ تعالیٰ اب ان کو فرمائیں گے کہ تم کہو تو پھر میں, تاکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تمہارا مقام میری نظر میں کیا ہے, تاکہ تمہیں عزت دینے کے لیے تمہارے کہنے پہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں. مگر وہ اپنی مرضیاں کر کے لوگوں کو لے کر نہیں جائیں گے. اور یاد رکھیں کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ ہاں اس نے اپنا بڑا زور لگا لیا کہ اللہ تیری مرضی نہ بھی ہو میں ان کو لے کے جا رہا ہوں, ایسے نہیں ہو سکتا. ڈرتے ڈرتے سفارش کریں گے کہ کہیں آج اللہ کا غصہ ہم پہ نہ ہو جائے. ہم نے نہیں پڑھا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کہ وہ کوئی اس دن بات نہیں کر سکے گا سوائے جس کو رحمان اجازت دے, اس کا اذن ہو تو پھر کوئی بات کہہ سکے گا, وہ تو بولنے کی نہیں جرات کرے گا, سفارشیں تو دور کی بات ہے. تو اس لیے ہم اپنے اس عقیدے کو سب سے پہلے درست کریں کہ شفاعت کا عقیدہ کیا, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو کیونکہ اس عقیدے کے بگڑنے کی وجہ سے ہم عمل تو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس میرے ماں باپ بڑے نیک ہیں وہ لے جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تو سفارش کرانی ہے اور کس کی کرانی ہے, اور بس. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے, یہ سفارش کا عقیدہ جب غلط ہوتا ہے نا, تو آپ ان دا لانگ رن دیکھیں اس کے کتنے جو اس کے رزلٹ ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں, کہ اس کے بعد ذہن کے اندر کیا چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا چلو اب یہ فلانے نے میری سفارش کرنی ہے تو بس اس کو راضی کر لو کیونکہ اس کی وہاں پہ چلنی ہے. اب اللہ راضی ہو نہ ہو اس کی تو ہمیں کوئی فکر ہے نہیں, اللہ کی مانوں یا نہ مانوں اس سے مجھے تو کوئی فرق پڑتا نہیں, اب کیا ہے بس یہ راضی ہو جائے کیونکہ اس نے تو ہمیں چھڑانا ہے. یہیں سے پھر آگے یہ شرکیہ تصور شروع ہو جاتا ہے, شرکیہ عقائد بن جاتے ہیں کہ جب ہمیں ان کو راضی کرنے کے پیچھے اتنی بھاگ دوڑ کرنے شروع ہو جاتے ہیں, او جی چادریں چڑھا دو وہاں پہ, او جی وہاں پہ سبیلیں لگا دو, وہاں پہ ان کی قبر کو ہر کے گلاب سے دھو دو, یہ راضی ہو جائے ہم سے, اور راضی ہوں گے تو ان کی, آپ نے کہنا ہے تو اللہ نے ہمیں چھوڑنا ہے, آپ نے کہنا ہے تو بس آپ کی اللہ نے تھوڑی رد کرنی ہے, آپ تو اللہ کے ہاں اتنے پہنچے میں وہ دیکھو فرشتوں کا کیا حال ہے جو ایک پل بھی نافرمانی نہیں کرتے، ان کا کیا حال ہے کہ وہ کانپ رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جرتیں کر کر کے تو ہمیں لے جانا ہے جنتوں میں. اس چیز کو ذہن سے نکال دیں، اپنے لیے خود عمل کریں، اور پھر جس دن آپ نے اللہ کو راضی کر لیا نا تو پھر بس پھر کسی چیز کی فکر کی بات نہیں، پھر اللہ جس سے مرضی چاہے شفاعت کرا دے، جس سے مرضی آپ کے جس کو مرضی آپ کے حق میں کھڑا کرا دے، پھر اللہ چاہے گا تو حقوق العباد کے لیے بھی اپنی طرف سے لوگوں کو انعام دے کے اور آپ کو چھڑا لے گا. اور اگر اللہ ناراضی ہوا اور کسی کو چاہے حقوق العباد میں دکھ دے دیا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر خلاصی نہیں ہے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو کوئی کہے ان میں سے، کن میں سے، ان فرشتوں میں سے، جو کوئی ان فرشتوں میں سے ایسی جرت کرے کہ وہ یہ دعویٰ کر دے انی الہم من دونی ہی، میں ہوں الہ اس کے سوا، کس کے، اللہ کے سوا میں الہ ہوں، یعنی میں اللہ کے ساتھ میں بھی خدا ہوں، یا وہ کہہ دے کہ میں اللہ کے مطلب سوا اس کے الہ، وہ نہیں ہے الہ اور میں الہ ہوں، کچھ بھی اس طرح کا دعویٰ کر دے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو وہ چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا فرشتہ ہو، اس کے لیے جزا ہے، بدلہ ہے جہنم. استغفر اللہ ربی، جو فرشتوں میں یہ صفات مانتے ہیں کہ جیسے اللہ کی صفات ہیں ویسی فرشتوں میں ہیں، یا ان کو بھی خدائی اختیارات حاصل ہیں، وہ بھی اپنے اختیار سے کچھ کر سکتے ہیں، وہ دیکھ لیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اور یہ ٹرو فار ایوری بڈی ہے، چاہے کوئی کسی پیغمبر میں یہ مانے کہ وہ پیغمبر کہتا ہے کہ میں الہ ہوں، یہ کوئی مان رہا ہے، اول تو کبھی بھی کسی پیغمبر نے، ماں کان علی بشر یوتی اللہ الکتاب والحکم والنبوت، جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کسی بشر کے لیے نہیں ہے، آیت 49 ہے شاید 40 ہے، کہ کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کتاب دی ہو، اس کو اپنی طرف سے حکم دیا ہو، فیصلے کی حکمت دی ہو، اور وہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، کونو عبادلی، میرے بندے بن جاؤ، ایسا کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی نے کبھی ایسا کہا ہو، انہوں نے خود اپنی طرف سے چیزیں بنائی. اور اگر کوئی ایسا کہتا، کبھی تو کسی نے ایسا نہیں کہا، لیکن اگر کوئی ایسا کہتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کیا ہوتا اس کا انجام. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے نبی، اگر آپ بھی شرک، یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کبھی کیا، ہمیں بتانے کے لیے کہ شرک کتنی بڑی چیز ہے، اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے، 18 پیغمبروں کا ذکر فرما کے، کہ اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا تو ان کے لیے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے، سورہ انعام میں ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے، حالانکہ وہ پیغمبر ہیں، سورہ انعام 88 میں ہے یہ. جب کوئی چیز نہ فرشتوں سے نہ پیغمبروں سے کسی سے بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے، کوئی بھی اس بات پہ چھوٹ نہیں سکتا، کسی کی بھی یہ کام کر کے خلاصی نہیں ہو سکتی، اتنے بڑے پیغمبروں کی بھی، تو پھر بتائیں عام لوگ کیسے چھوٹ سکتے ہیں کہ وہ شرک کریں اور پھر وہ آرام سے وہاں پہ چلتے چلے جائیں کسی کے بھی سفارش کرنے پہ. شرک کو بھی ایک تو سمجھنا ضروری ہے نا کہ شرک کیا ہے. فرشتے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اس کے اتنے قریب ہیں، وہ بھی اگر ایسا دعویٰ کریں گے تو ان کا انجام دیکھ لیا. وَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ تو میری اتنی آج تک عبادت کرتے رہے ہیں، یہ تو میرے اتنے قریب رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں. نہیں، تو پھر عام انسانوں میں کوئی ایسا کہہ دے مجھے خدا مانو، یا کوئی شرک کی طرف لے کر جائے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ میرے سامنے سفارش کیا کریں گے. وہ سفارش تو کیا، وہ تو اگر ایسی کوئی بات کہہ دے کہ ہمارے پاس کوئی اختیارات ہیں خدائی والے، تو یہ انجام ہے ان کا بھی، کذالک نجز ظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کئی انہوں نے ہندوؤں کے پاس ایسے وہ انہوں نے اپنے آدمی ایسے بٹھائے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کے پیروں کو چھوتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کی تصویریں رکھ رکھ کے ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور جو لیونگ ہوتے ہیں ان کے آگے بھی جا کے سجدے کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. اور وہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم، اور وہ اس سے راضی ہیں جب ہی وہ اپنے سامنے یہ کروا رہے ہیں، تو سوچیں کہ پھر ان کا انجام کیا ہوگا. جو اس چیز سے راضی ہوا یا جس نے بھی ایسا کہا، فرشتہ ہو یا کوئی انسان، پھر یہ ہے اس کا اینڈ. آگے آیت نمبر 30 سے 33 تک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اس کائنات میں، ان کا تذکرہ ہے کہ انسان ان نشانیوں پہ تو غور کر لے اور سوچ لے پھر کہ یہ جو ساری نشانیاں، یہ کوئی انسان بنا سکتا ہے یا کوئی اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک ہوتے تو کیا یہ بن سکتی، کیا یہ کسی انسانوں کے اندر کسی میں بھی یہ طاقت ہے ان کو پیدا کرنے کی؟ کبھی غور تو کرو، کبھی سوچو تو صحیح، کبھی اپنی عقل تو استعمال کرو. اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا کنہوں نے، کافروں نے، کس چیز کو؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، وہ جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ کیا. اب دیکھنے کا مطلب کیا؟ یہ تو نہیں مطلب کہ ان کے سامنے، وہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے سامنے یہ وہ الگ ہو رہے ہیں، پہلے ملے ہوئے تھے. بات ہے غور و فکر کرنے کی، اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنے کی، اس چیز کو سوچنے کی کہ کیسے یہ کائنات وجود میں آئی. حضرت ابن عباس اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ پہلے آسمان سے بارش نہیں ہوا کرتی تھی اور نہ ہی زمین کچھ اگاتی تھی، یہ اس طرح سے ملے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھولا اور زمین کو کھولا اور آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین بھی اگانے لگی. یہ تو ایک بات تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، جو سائنٹیفکلی آج جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کے اوپر میں سارا پڑھ بھی رہی تھی اور آپ لوگ بھی ذرا اس کے اوپر دیکھیے گا. تو پہلے وہ بتاتے ہیں آج سائنٹسٹ، اور اگر کوئی بات سائنس کی قرآن حدیث کے خلاف نہ جا رہی ہو، اس کو کنٹرڈکٹ نہ کر رہی ہو، تو پھر ہم اس کو ماننے میں یا اس کو اس سے کوئی بات ریفرنس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ چونکہ کہا گیا کہ آسمان اور زمین سب پہلے ایک تھے، ملے ہوئے تھے، جوائنڈ تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا، تو اب سائنس کہتی ہے کہ ایک ہی تھے، اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا. اور یہ میں پڑھی تھی، سبحان اللہ، 13 بلین ایئرز لگے، اتنا آگ، یعنی 10 بلین فیرن ہائٹ، میں نے اس میں پڑھا کہ اتنا ٹیمپریچر تھا اس کا، 10 بلین فیرن ہائٹ، استغفر اللہ ربی، اور اتنا ٹیمپریچر تھا اس پہ تو کوئی سروائیول ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. پھر 13 بلین ایئرز لگے اس کو ٹھنڈا ہونے میں، اس کو اس حالت میں آنے میں جس میں اب ہے، اور اتنا بڑا دھماکہ ہوا، پھر ساری یہ کائنات ایسے پھیلتی گئی، پہلے ایک تھی تو اب وہ نا وہ دھماکہ ہوا پھیلتی گئی اور آج تک پھیل رہی ہے، سبحان اللہ، پھیل رہی ہے آج تک. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نا کتنے لائٹ ایئرز دور ایک گیلیکسی ہے، کتنے لائٹ ایئرز دور دوسری ہے، کس طرح سے یہ گیلیکسیز بنی، کیسے وہ دھماکے کے ذریعے الگ الگ ہوئی. تو آج سائنس بھی اس طرف کی طرف آ رہی ہے جو قرآن کریم نے اس وقت یہ بات فرما دی. تو یہ سارا چمٹا ہوا تھا پہلے، تو جیسے ایک مثلا آپ ایک بلون کے اندر ہوا بھرتے ہیں نا، تو جیسے چیزیں دور 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 ہوتی، نقطے اس کے اوپر لگا لیں تو دور دور ہوتے جائیں گے جب ہوا بھریں گے، اس طرح یہ ساری کائنات ایسے پھیل رہی ہے، باہر کو جا رہی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے بنایا پانی سے ہر چیز کو جو زندہ ہے، ہر جو زندہ چیز ہے اس کی بیس پانی ہے. اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی کیا ہے کہ ہر ایک چیز سپرم سے، نطفے سے بنی ہے اور جو بھی پانی ہے، ٹھیک ہے. دوسرے، ہر چیز کا سروائیول پانی پہ ہے، ہر چیز کی حیات زندگی پانی کے ذریعے ہے، پانی کے بغیر نہیں ہے. افلا یؤمنون، کیا پھر وہ نہیں مان لائیں گے؟ اتنی بات کو سوچ کے، اور آج سائنٹسٹ اتنی چیزوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، اتنا کچھ کو پا لیتے ہیں، ہر چیز کی بیس کیا ہے، ہر چیز کا بیسک انگریڈینٹ کیا ہے، اور پھر اسی طرح اس کائنات میں کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں، یعنی خود تو انسان چاند تک بھی پہنچا ہے لیکن اس کی انفارمیشن آج کدھر تک دوسری گیلیکسیز تک اور اس تک اور کیا کیا ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہیں، کیا سوچتے نہیں ہیں کبھی کس نے یہ بنایا؟ وہ جن کے آگے جھک رہے ہیں کبھی سوچتے ہیں یہ انسان جو ہمارے سامنے ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کبھی مر بھی گیا ہمارے سامنے، اس نے بنائی ہوگی؟ اس نے بنائی ہوگی؟ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا سولر سسٹم ہی کیا ہے؟ ایک گرین آف سینڈ جیسے بیچ پہ پڑا ہوتا ہے نا، ایک ریت کا ذرہ، آپ سمندر کے ساحل پہ جائیں جو ایک ریت کا ذرہ پڑا ہوتا ہے نا وہاں پہ، اس کو ہاتھ پہ رکھ کے دیکھنا، ٹھیک ہے، اور دیکھنا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جو ساحل سمندر پہ جتنی ریت پڑی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں، سوچنا کبھی. سائنس دان کہتے ہیں کہ جتنا ابھی تک ان بیچاروں نے ریسرچ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سولر سسٹم جو ہے جس میں ہم نظام شمسی میں رہتے ہیں، یہ پوری کائنات کے مقابلے میں اس ریت کے ذرے کی طرح ہے جو ساحل سمندر پہ کہیں ایسے ہی پڑا ہوا ہے بیچارا. اور وہ ساحل سمندر کیا ہے؟ وہ یہ یونیورس ہے، یہ کائنات ہے اللہ کی. اس میں اتنی سی کیا حیثیت ہے اس سولر سسٹم کی؟ اس میں بھی بیچارا انسان ابھی سارے سارے سیاروں تک پہنچ ہی نہیں سکا نا، ابھی تک کہاں بیچارے کی اتنی ریچ ہوئی، ابھی تو اپنے قریبی چاند تک ہی پہنچا، اس کو بھی پورے کو ایکسپلور نہیں کر سکا. وہ کہتے ہیں دور دور تک چیزیں بھیجیں گے ہم، مر کھپ کے پتہ نہیں کتنے بلین ٹریلین ایئر لگ جائیں گے اس چیز کو ہی وہاں تک پہنچتے ہوئے. تو وہ کون سی چیز بنائیں جو دوسری جگہوں تک پہنچے، اس سے نکل کے کہیں باہر جائے ہمارے سسٹم سے؟ تم تو بہت چھوٹے سے سوچتے نہیں ہو، یہ ان انسانوں نے بنایا ہوگا. افلا یومینون، پھر تم ایمان نہیں لاتے؟ پھر بھی کسی انسان تک کوئی پیغمبر نہ پہنچا تب بھی اس کے دماغ یہ کہے گا، اس کی فطرت یہ پکارے گی کہ کوئی ایک ہے جو کہ اس سے ابو ہے. اب یہ مان گئے اس بات کو، ایک ہے جو کوئی ابو ہے، بیونڈ ہے، اس سارے جتنی یہ کائنات ہے اس سے باہر ہے، اس ٹائم لائن سے باہر ہے، جو جس کے اوپر کوئی وقت کا اثر نہیں ہے، جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہوگا. ظاہر ہے وہ اس سب سے بڑا ہی ہوگا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہوگا. سبحان اللہ، اس کی کائنات کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی یہ کائنات ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا خود. تم جن کے سامنے جھک رہے ہو کچھ سوچتے ہو کہ یہ بنا سکتے ہیں؟ یہ کسی چیز کے قابل ہے؟ جو اپنے خود جسم کے قابل نہیں ہے، اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے جاتے ہیں. نہیں، جو بات کہنے کی یہ ہے کہ اٹ سیلف انسان اگر سوچے اور غور و فکر کرے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے. وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے بنائے زمین میں پہاڑوں کو، ہم نے زمین میں پہاڑوں کو بنایا. اچھا اب دیکھیں، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ راسیا کیا ہے؟ گڑی ہوئی چیز. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا، وجعلنا والجبال اوتادا، والجبال اوتادا جو آتا ہے سورہ نمبر، کہ وہ پہاڑ جو ہیں وہ گڑھے میں میخوں کی طرح ایسے گڑھے میں، گڑھی ہوئی چیز کیسے، جیسے نیلز. آپ جو اچھا نیل جب آپ گاڑتے ہیں، آپ نیل کبھی دیوار میں لگاتے ہوں گے تو اندر زیادہ ہوتا ہے کہ باہر؟ اندر زیادہ ہوتا ہے نا، باہر تو بس اس کا ذرا سا سیرا کونا نظر آ رہا ہوتا ہے، اوپر اس کا سر نظر آ رہا ہوتا ہے. آج سائنٹسٹ کہتے ہیں جتنا حصہ پہاڑ کا آپ کو اوپر نظر آتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسیفک میں رشیا وغیرہ میں، یہاں پہ کئی ایسے پہاڑ ہیں کہ زمین کے نیچے 50-50 کلو میٹر تک جاتے ہیں، ایسے پہاڑ ہیں. سبحان اللہ، یعنی اوپر تو صرف بس سوچیں ان کی، واقعی وہ نیل کی طرح ہی ہیں. کتنا زبردست لفظ کی چناؤ کو آپ دیکھیں، وہی سارا کچھ بتا رہا ہے کہ کیسے ہیں یہ پہاڑ. انہوں نے تو بیچاروں نے، آپ دیکھیں نا کہ اوپر تو ان کا بس سرا ہے، سار ہے، نیچے کتنے ہیں. اور یہ اللہ نے ایسے ٹھونک دیے زمین کے اندر کہ ان تمید بہم, کہ یہ ہل نہ جائے ان کے ساتھ, ان کو لے کے, انسانوں کو لے کے ہلتی نہ رہے. ان کا مطلب کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو, تمید بہم کہ ہل جائے ساتھ ان کے, کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین اپنا بیلنس نہ رکھ سکے. اور زمین میں پہلے اس طرح ہی بیلنس ان بیلنسڈ رہتی تھی, پھر اللہ نے جب پہاڑ گاڑے نا تو پھر اس کا بیلنس ہوا ہے. کبھی آپ نے پہاڑوں کو دیکھ کے سوچا یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری تو زمین ہلتی رہتی ہے. آج زلزلہ آ رہا ہے, کل زلزلہ آ رہا ہے, کبھی بیٹھے ہوئے ہیں نہ چین سے سو پا رہے ہیں, نہ کوئی کام کر پا رہے ہیں. سیکنڈز کا زلزلہ آتا ہے تمہاری حالت کیا ہو جاتی ہے. اور دیکھو کہ ہر وقت زلزلہ آتا رہتا تو کیا حال ہوتا, زندگی گزارنے کے قابل نہ ہم رہتے. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا, اور ہم نے بنائے. اب دیکھیں نا, نون الف نا کو آپ سرکل کرتے جائیں, یہ خود ہی نہیں بن گئی چیزیں, یہ اس کی نعمتیں ہیں, یہ اس کی تمہارے پر نوازشیں ہیں. ہم نے بنائے اس میں کشادہ راستے. زمین میں پہاڑوں کو ایسے دیوار کی طرح کھڑا نہیں کر دیا کہ چاروں طرف ہر طرف آپ کے دیواریں دیواریں کھڑی ہیں اور اندر سے کوئی رستہ ہی نہیں ہے. پہلے تو لوگ صرف زمینی سفر کیا کرتے تھے نا, آج بھی ہوتے ہیں زمینی سفر, تو آپ کدھر اپنی گاڑیاں چلا چڑھاتے, کدھر لے کر جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں ایسے ایسے راستے بنا دیے, ایسے ایسی اوپننگز رکھ دی کہ آپ آرام سے دوسری طرف جا سکتے, سفر کے لیے بنا دیے تاکہ انسانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے. اب یہ راستے بھی اللہ کی نشانی ہے, اس کا مطلب کہ یہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں, خشکی میں جو راستے ہیں آپ کے لیے اور بیچ میں کوئی ہنڈرنس نہیں آتی. یہ ہم نے تو آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نشانی ہے. اصل میں یہ چیزیں تو ہم روز دیکھتے ہیں, راستے بھی روز دیکھتے ہیں, پہاڑوں کو بھی دیکھتے ہیں, ہم پانی کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ کو وہ بندہ چاہیے جو ان سے پار اس ذات کو جھانک لے جس نے سب کچھ بنایا, انہی میں نہ کھو جائے کہ پانی ہے, پہاڑ ہے, ان کی آپ تصویریں لے رہے ہیں, آپ راستوں کی تصویریں لے رہے ہیں اور پھر آپ اور چیزوں سے بڑے فیسینیٹ ہو رہے ہیں, لیکن اگر یہی نہ پہچان سکے کہ ان کا خالق کون ہے, اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہوا ہے, اس کا بنانے والا کوئی بہت ہی بڑا ہوگا جس نے اتنا کیٹو بنا لیا, ہمالیہ بنا لیا, کیا کوئی بہت ہی بڑی ہستی ہوگی. لعلہم یہتدون, ہم نے یہ راستے اس لیے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو, یہ ایک فزیکلی بھی راہ پا سکو, لیکن اس میں ایک اشارہ اس بات پہ بھی ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو. ہو سکتا ہے تم غور و فکر کرو اور اللہ تک پہنچ جاؤ, ہو سکتا ہے تمہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے. ان میری نشانیوں کو دیکھ کے تم ان میں غور و فکر کر لو کسی دن. وہ ایک میں بڑی پیاری روایت پڑھ رہی تھی ابن کثیر میں تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا, 30 سال تک عبادت کرتا رہا. تو عبادت کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اور عبادت گزار جو ہیں وہ تو 30-30 سال عبادت جب کرتے ہیں تو ان کے اوپر ابر کا سایہ ہو جاتا ہے, بادل سایہ کرتا ہے, میرے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوا. اس نے اپنی ماں سے پوچھا جا کے کہ کیوں نہیں میرے اوپر سایہ ہوا, میں نے 30 سال عبادت کی ہے. ماں نے کہا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا. اس نے کہا نہیں, گناہ تو کچھ نہیں میں نے کیا. اس نے کہا پھر تم نے کوئی قصد کیا ہوگا کسی گناہ کا, کہ کسی گناہ کا ارادہ کر لیا ہوگا. اس نے کہا ایسا بھی نہیں میں نے کچھ کیا. اس نے کہا پھر تم نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا اور غور و فکر نہیں کیا ہوگا. تو اس نے کہا ہاں ایسا تو کئی بار ہوا. اس کا مطلب یہ بھی عبادت ہے کہ جب آپ غور و فکر کرتے ہو, اللہ چاہتا ہے کہ جب جب میری نشانیوں کو دیکھو تو ان میں مجھے تلاش کرو کہ یا رب تو نے یہ درخت کو بنایا تو کیسا بنایا, یا اللہ یہ پتے بنائے تو کیسے بنائے, یا اللہ تعالیٰ تو ذات ہے جو اس کو بنانے والی ہے, اللہ یہ آسمان کھڑا ہوا ہے. وجعلنا سما سقفا محفوظا, کبھی نہیں یہ سوچا کہ کس رب نے یہ بنایا آسمان جو محفوظ چھت ہے. آج تو تم سائنس پڑھ کے اور بھی یہ چیزیں جان رہے ہو کہ کیسے آسمانوں کے اوپر سے شعلے ہوتے ہیں, ستارے ہیں, وہ گرتے ہیں, پھر وہ آپ کے جب ایٹموسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بجھ جاتی ہیں اور وہ زمین تک نہیں پہنچتے. اگر وہ پہنچ جائیں زمین تک اسی طرح آگ کے گولے, کتنے کتنے پتھر اور آگ کے گولے اور کیا کیا جو اتنی اسپیڈ میں وہ آ رہے تھے, ان کو آگ لگی ہوتی ہے, وہ جب زمین کے ایٹموسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بجھ جاتی ہے, ان کی وہ چیز نہیں رہتی, ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ ویسے کے ویسے گر جائیں, یا اور اتنے پتھر, وہ جب آپ کو کبھی بھی یہ آپ اس طرح کی اگر چیزیں دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی پتھر ہیں جو فضا کے اندر گھوم رہے ہیں ایسے, وہ آ کے یہاں پہ گر جائیں تو کیا حال ہو. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. اب دیکھیں ہمیں تو لگتا ہے آسمان بس دھواں ہی ہے کچھ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک چھت ہے آپ کے ارد گرد, آپ کی زمین کے ارد گرد. اب وہ بتاتے ہیں کہ ایٹموسفیئر ہے, ایک لیئر ہے جو آپ کو بچاتی ہے. اب وہ لیئر کس نے بنائی ہے, یہ محفوظ چھت کس نے دی ہے, اور پھر اس کا دوسرا معنی بھی ہے محفوظ. دونوں معنی لکھے, ایک تو یہ, دوسرا معنی کیا ہے, یعنی ایسی چھت نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت ڈر رہے آپ گری نہ جائے. ستون تو اس کے ہے نہیں, پلر تو اس کے ہے نہیں, کسی وقت تمہارے سروں پہ گر جائے گی. ایسی بھی نہیں ہے, بالکل محفوظ ہے, آرام سے تم اس کے نیچے رہ رہے ہو. سبحان اللہ, اتنی حد نگاہ تک جو چھت ہے, کبھی تم نے نہیں سوچا کہ یہ بنانے والا کتنا بڑا ہوگا جس نے اتنی بڑی چھت کھڑی کر دی پلر کے بغیر. میں تو چھوٹے سے گھر کی چھت کھڑی کروں تو کتنے پلر دینے پڑتے, نہیں سوچا. فرمایا وہم ان آیاتیا موردون, اس کی نشانیوں سے وہ منہ موڑنے والے ہیں, کبھی سبق نہیں سیکھتے. اکثریت کا حال یہ, ان پڑھ لوگ تو بیچارے ان پڑھ ہیں, جو پڑھے لکھے ان کا کون سا کوئی اچھا حال ہے. اتنی اتنی کتابیں پڑھ لیں گے, رسالے پڑھ لیں گے, ٹی وی پہ اور چیزیں بہت کچھ دیکھتے رہتے ہیں, مگر یہ کبھی سوچتے نہیں. اگر دیکھ بھی لیتے ہیں, ڈاکیومنٹریز ایسی دیکھ بھی لیتے ہیں, ان چیزوں سے میسمرائز بھی ہو جاتے ہیں, ان چیزوں کو پینٹ بھی کرتے ہیں, دیکھ دیکھ کے اتنی خوبصورتیاں ان کی پینٹنگز بنا رہے ہوتے ہیں, ان کا اتنا اس سے متاثر ہوتے ہیں, کبھی نہیں انہوں نے سوچا کہ وہ خالق کون ہے, اس کو ہم پہچانے. مورے دوں نگلیکٹ کیے ہمیں جان بوجھ کے, یعنی کو بالکل اس طرح توجہ ہی نہیں, پھر منہ پھیر کے چل پڑتے. ایسے لوگوں کا پھر کیا کیا جائے. یہ تو شکر ہے کہ قرآن ہمیں یہ معرفت سکھاتا ہے, یہ بتاتا ہے, تو تب آج ہم بھی تھوڑا بہت کچھ دیکھنا شروع کر, ہم نے بھی کہا اچھا یہ غور و فکر کرنا تھا, ورنہ اس سے پہلے ہمارا حال کیا تھا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نہیں ہم تو بڑا غور و فکر کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آج آپ نے قرآن پڑھا تو کرتے ہیں, اس سے پہلے کتنا بیٹھ بیٹھ کے یہ غور کیا کرتے تھے. اور آج بھی وہ آنکھ اللہ کو پیاری ہے جو اس طرح سے دیکھ کے, یہ اس کا مقصد ہی یہ تھا, تم دیکھو اللہ کی نشانیوں کو اور پہچانو اس رب کو. تو دیکھ نہیں سکتے, اس کی نشانیوں سے تو سوچ سکتے ہو نا کہ وہ رب کیسا ہوگا. کیا ایک ایک آیت قرآن کی, سبحان اللہ, ایسے لگتا ہے کہ یعنی اتنا زبردست, اتنا لطف آتا ہے پڑھ کے بھی پڑھا کے بھی, کہ کیا ایک ایک آیت کے ایسے جیسے موتی پروئے میں, کہ قایت پہ دل چاہتا ہے رک جائیں اور انسان سوچتا ہی رہے. اور یہ سوچیں, آپ نے سوچا یہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یہتدون, اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس زمین میں تو راستے رکھ دیے اور تمہیں نیچرل راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے, نیچرل راستے رکھ دیے تاکہ تم کہیں گم نہ ہو جاؤ. تو وہ کیا یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اٹرنل لائف کے لیے, اس زندگی کے لیے تو اتنا اہتمام کیا, تمہاری اٹرنل ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کوئی راستہ نہیں بتایا ہوگا کہ جس کے ذریعے تم چل کے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لو اور تم گم نہ ہو جاؤ, اس راستے پہ چلو. اور اس راستے کو کیا واضح نہیں کیا ہوگا اللہ نے, جو تمہاری اتنی فکر کر رہا ہے کہ تم زمین میں گم نہ ہو جاؤ, تم راہ پالو, تم ہدایت پالو, تم لاسٹ نہ ہو جاؤ, کیا اس کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ تمہاری ہمیشہ کی زندگی میں لاسٹ ہونے کے اندیشے سے تمہیں ہمیشہ کی کامیابی کا راستہ بتائے. جو یہاں کا راستہ بتائے گا وہ وہاں کے لیے راستہ نہیں بتائے گا. جو اتنا تمہارا خیر خواہ ہے کہ یہاں کے لیے تمہیں چاہتا نہیں کہ تم گم ہو جاؤ, تو وہاں کے لیے تمہیں گم ہی چھوڑ دے گا. بات تو اصل یہ کہ تم خود راستہ دیکھنا چاہو تو تمہیں نظر آئے نا, تم لاسٹ رہنا چاہو تو پھر کون راہ دکھا سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور وہی رب ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. اب دیکھیں پہلے رات کی بات آئی اس لیے کہ رات پہلے آتی ہے, اور اس سورت کے اندر آپ ہر جگہ دیکھیں گے, آگے بھی دیکھیں گے, پہلے لیل کی بات پھر نہار کی بات. اور سورج اور چاند کو. اب حالانکہ ہم تو کہتے ہیں سورج نکلتا تو دن آ گیا, چاند آتا تو رات ہے, سورج چلا گیا تو رات ہو گئی, لیکن یہاں پہ چاروں چیزوں کو الگ الگ مینشن کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الگ مخلوق ہے رات اور دن, اور اللہ کی الگ مخلوق ہے سورج اور چاند. ہم یہ نہیں کہیں گے سورج آتا ہے تو دن آتا ہے, سورج چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے, وہ ایک نیچرل وہ نہیں. ہم یہ کہیں گے رات اللہ کی الگ مخلوق, دن اللہ کی الگ مخلوق, سورج اللہ کی الگ مخلوق اور چاند الگ مخلوق ہے. اور سب کے سب کل فی فلک یسبحون, سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ بات بتاتی ہے کہ وہ کس قدر فرما بردار ہیں کہ اللہ کے ایک حکم پہ جیسے فرمایا ویسے گھومتے جا رہے ہیں, گھومتے جا رہے ہیں, گھومتے جا رہے ہیں. جیسے فلک فلک بھی اسی سے, کشتی بھی اسی سے, جیسے وہ سہولت کے ساتھ تیرتی چلی جاتی نا, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اب تو انہوں نے اب یہ بتایا نا کہ ان کے فلک ہیں, ان کے آربٹس ہیں, ان میں یہ تیر رہے ہیں. اس 1400 سال پہلے میں کون سا سائنٹسٹ تھا جس نے یہ بتانا تھا؟ اس سے پتا چلتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. کون سا سائنٹسٹ تھا جس نے یہ بتانا تھا کہ ان کے کوئی آربٹس ہیں جن میں یہ تیر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اور یہ کہ سارے ہی تیر رہے ہیں, ایون ہماری گیلیکسی پوری کی پوری, ہمارا پورا سولر سسٹم, پہلے آپ کو یہ بتا دوں, ہمارا پورا نظام شمسی یہ بھی تیر رہا ہے, اس کا بھی ایک مدار ہے, یہ بھی اس میں تیر رہا ہے, ہماری گیلیکسی میں یعنی گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہماری پوری کی پوری انٹائر گیلیکسی ہے نا, یہ اس کو اردو میں پتہ نہیں گیلیکسی کو کیا کہتے ہیں, یہ بھی گھوم رہی ہے. ملکی وے جو پوری ہماری گیلیکسی کا نام ہے, یہ پوری کی پوری گھوم رہی ہے. تو اچھا, اب یہ ایک سوال سائنٹسٹ سے کسی نے کیا تھا کہ یہ گھوم رہی ہے تو یعنی موو کر رہی ہے, اہیڈ جا بھی رہی, چل بھی رہی ہے, اور کسی محور کے گرد گھوم رہی ہے. اب وہ یہ اور وہ پورا کا پورا نظام ہے نا, وہ بھی چل رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں سب, یہ کہاں جا رہے ہیں سب؟ اس نے سائنٹسٹ نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کہاں جا رہا ہے, میں نہیں جانتا. بس انسان کا بیچارے کا علم یہیں تک ہے, اس کی اتنی سی عقل ہے کہ بس اس کو اتنا پتا چل گیا کہ یہ موو کر رہے ہیں, یہ نہیں پتا کدھر. کتنا بے بس ہے نا انسان, اس جس تیز رفتار سواری پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو اس کا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ یہ اس کو اس ارتھ کو ہی صرف کنٹرول, پورے نظام کو کیا خاک اس نے کنٹرول کرنا ہے. اس اتنی سی زمین کا کنٹرول بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ زمین کی میں سپیڈ تیز کر دوں, ہلکی کر دوں, اس کو ادھر لے جاؤں, اس کو ادھر کر دوں. جس پہ بیٹھے ہوئے نا, اس کا نہیں ہے کنٹرول. اللہ اکبر. پھر کیا سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی اور تو کنٹرول کر رہا ہوگا, خود سے کیسے ہو رہی ہے, کدھر جا رہی ہے, خود سے ایسے ہی اپنے محوروں میں گھومتے جا رہے ہیں. کس نے ان کے محور بنائے, کس نے ان کی سپیڈیں متعین کی, کدھر کو جا رہے ہیں؟ صرف ایک زمین تھوڑی گھوم رہی ہے, سب چل رہے ہیں, سب کلن کلن سب کے سب, چاہے ستارے ہیں چاہے سیارے ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں سورج ہمارا اتنا چھوٹا ہے, اس سے بڑے بڑے کئی ستارے ہیں, تو کدھر کو چل رہے ہیں, کس کے حکم پہ چل رہے ہیں, ان کو انرجی کون دے رہا ہے چلنے کے لیے؟ ہر ایک چیز کی موومنٹ کے لیے انرجی چاہیے ہوتی, کون دے رہا ہے, کہاں سے ان کا فیول آ رہا ہے, ان کا ڈرائیور کون ہے, سوچتے نہیں ہیں؟ اب مل رہے ہیں دلائل توحید کے قرآن سے, توحید کا عقیدہ بھی ہے تو تمہارے پاس برہان ہونی چاہیے.